السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، صدق الله العظيم. محبت سے دوسری پڑھ لیجیے سب. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ماہ ربیع الاول سے پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے جن میں لائے نہیں کے ذریعے یا لفظ منع کے ذریعے یا لفظ نہیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے. آج کی گزارشات دوبارہ اسی سلسلے کی آیات کے ذکر سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. وہیں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دفاعی جہاد کا ذکر فرمایا ہے. دفاعی جہاد، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے اقدامی جہاد کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا ہے. اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دفاع میں ان سے جنگ کرو. تھوڑی سی بات بڑھائیں کر سب، یہ پنکھوں کا شور ہے. اور آیت کے دوسرے حصے میں میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں سب، اب مزاج بدلنا چاہیے نا. اگر کوئی آدمی بٹن دبا رہا ہے تو سارے اس کی طرف دیکھنے. آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اصل تو مقصود آیت کے دوسرے حصے کا تذکرہ ہے جس میں لائے نہیں کے ذریعے سے ایک کام سے روکا گیا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑتے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں تو تم بھی جنگ میں پہل مت کرو. جنگ میں پہل کر کے زیادتی نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے صحیح بخاری میں کہ لا تمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنے سامنے کی تمنا مت کرو. وصل اللہ العافیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے عافیت طلب کرتے رہا کرو. عافیت دنیا اور آخرت کی ہر آسانی اور ہر پریشانی سے نجات. ہر آسانی کا نصیب ہونا, ہر پریشانی سے نجات. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, اور اس میں بہترین دعا ہے اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة. اے اللہ, میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں. وصل اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگتے رہا کرو. فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَاصْبِرُوا, اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ڈٹ جاؤ. وَعَلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ, اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تلواروں کے سائے تلے رکھی. چونکہ مومن کو بزدلی کی تو کوئی گنجائش نہیں دی گئی. سورہ انفال میں ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو, صلح کی طرف جھکے, تو تم بھی اس پر آمادہ ہو جاؤ اللہ پر بھروسہ کرتے ہو. یقیناً ایسی صلح کی ہی اجازت ہے, ایسی صلح کی ہی اجازت ہے جو ایسی شرائط پر ہو جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو, فائدہ ہو. جیسے صلح حدیبیہ کہ جو بالآخر فتح مکہ کا سبب بنے. ولا تعتدوا کا دوسرا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے واضح ہو رہا ہے جو صحیح مسلم میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اغزو باسم اللہ فی سبیل اللہ, جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہو تو اللہ کے نام سے سٹارٹ ہونا چاہیے. اللہ کا نام چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو دین کی چوٹی قرار دیا گیا ہے, آغاز بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے. دوسرا حکم یہ ہے کہ قاتلوا من کفر باللہ, تمہارا قتال جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں ہونا چاہیے. ایک ارشاد میں فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارن, دیکھو کہیں میرے بعد ناشکر نہ بن جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض رقاب بعض, کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے بن جاؤ. یہ جو تمہارا قتال ہے یہ آپس میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تمہارا جو مد مقابل ہے وہ تم پر جنگ مسلط کرنے والے کفار ہیں, آپسی لڑائی سے سختی سے روکا گیا ہے. یہ ملک میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور خوارج کی طرف سے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا نہتے مزدوروں یا صوبائی اور لسانی عصبیت کی بنیاد پر عام افراد کو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, یہ یقیناً ظلم ہے. اور کوئی پاکستانی بھی, کوئی مسلمان بھی اس کی تائید نہیں کرتا, حمایت نہیں کرتا, بلکہ ہم سب اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. تیسرا حکم اس ارشاد نبوی میں کیا ہے؟ فرمایا اغزو ولا تغلو, دیکھو جہاد کرو لیکن خیانت نہیں کرنی ہے, یعنی مال غنیمت میں خیانت نہ ہو. دفاع کے لیے جو مخصوص بجٹ ہے اس میں خیانت نہ ہو. ذیلی جو یونٹیں ہیں, کمپنیاں ہیں, پلاٹونز ہیں, ان کے لیے جو مخصوص بجٹ ہے اس میں خیانت نہ ہو. ولا تقدروا, اور چوتھا حکم یہ فرمایا کہ عہد شکنی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، وَلَا تَمْسُلُوا، اور دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہ ہو، انہیں مسلح نہ کیا جائے، ناک کان اعضا کاٹ دینا دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، اور دیکھو بچوں کو قتل نہ کرو، دشمن کے ساتھ قتال ہو رہا ہے لیکن حکم یہ ہے کہ بچوں کو قتل نہ کرو، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ، اور دشمن کی عبادت گاہوں میں جو لوگ اپنی مذہبی رسوم بجا لا رہے ہیں اور انہوں نے ان عبادت گاہوں میں خود کو محدود کر لیا ہے، ان پر بھی حملہ نہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات ایک غزوہ کے موقع پر گزر رہے تھے تو ایک عورت کی لاش دیکھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے روکا ہے، دشمن کے ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، ان کا نام بھی یزید تھا، بڑے بیٹے، ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیج رہے تھے تو روانہ کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ذرا آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں آداب جنگ کیا ہیں، غور کیجئے ذرا۔ فرمایا میں تمہیں 10 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، پہلے یہ کہ کسی عورت کو قتل نہ کر، دوسرے یہ کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، تیسرے یہ کہ کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی بکری یا اونٹ کی کونچیں نہ کاٹنا کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہیں، کسی کھجور کے درخت کو نہ جلانا، کسی آبادی کو ویران نہ کرنا، کسی کو پانی میں نہ ڈبونا، کسی فرد کو، دشمن کو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور بزدلی نہ کرنا۔ یہ 10 وصیتیں سپریم کمانڈر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک کمانڈر کو جاری فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تعتدو، حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور نہ ان کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دیں، اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، بلکہ تمام آسمانی ادیان کی تعلیمات یہی ہیں، لیکن آج خود کو مہذب کہلانے والے اور خود کو انسانیت کا ہمدرد کہلانے والے حقیقت میں خوفناک درندے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے خونخوار وحشی جو کچھ فلسطین میں اور لبنان میں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے عراق میں، شام میں، لیبیا وغیرہ میں جو کچھ کر چکے ہیں یہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی ان کو سولائز نیشن، مہذب اور متمدن سمجھتا ہے تو وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، اور ان کی مذمت کرنے والے، ان کی مذمت نہ کرنے والے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب گنگے ہیں، گنگے شیطان۔ اقوام متحدہ ان کی لونڈی ہے، غلام ہے، انسانیت سے عاری ہیں وہ لوگ. بہرحال بات چکے، میں چاہتا ہوں آگے چلے. اگر آیت کے دوسرے حصے کو پہلے حصے سے الگ کر کے اس جملے پر غور کیا جائے تو اس میں فرمایا کہ لا تعتدوا، خبردار زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، حد اعتدال سے باہر نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس جملے کا دائرہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور زندگی کے تمام کاموں میں افراد اور تفرید کے درمیان اعتدال کو اختیار کرنے کی تلقین اس سے سمجھ آتی ہے. حتیٰ کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، عبادات میں غلو سے روکا گیا ہے، عبادات تک میں غلو اور شدت سے منع فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے موقع پر ہیں، آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، اور کنکریوں کی ایک خاص سائز ہے کنکریوں کا، اور ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، ایاکم الغلو فی الدین، خبردار دین میں بھی غلو اختیار نہیں کرنا ہے کہ بڑے بڑے کنکر یا جوتے کے ساتھ شیطان کو رمی شروع کر دو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے. دین کے معاملے میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، اور جو نفل ہے وہ نفل ہے. اعمال کو ان کی سطح پر رکھنا ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ دوسری انتہا کو چلے جائیں اور عبادات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، ذہن میں اور فکر میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اسی طرح خرچ میں بھی حد سے نہ بڑھو. قرآن نے کہا ہے، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، دیکھ اے میرے بندے، اپنا ہاتھ کہیں گردن سے نہ باندھ لینا کہ جیب کی طرف جائے ہی نہ. اللہ اکبر، کیسی بات سمجھائی ہے، اور کتنی آسان سمجھائی. اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھ لینا کہ جیب کی طرف نہ جائے. ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ایسے فضول خرچ بن جانا کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. فتقعد ملوما محسورا، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑ جائے، تنگ دست، میانی راہ. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی شان بیان فرمائی ہے، میرے اور آپ سب کے لیے آج کل کے حالات میں تو یہ بہت رہنما ہے. فرمایا، والذین اذا انفقوا، صاحبان ایمان جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم. جب سے یہ شاپنگ مال بنے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پہلے چٹ پر لکھ کر لے جائیں کہ میں نے کیا خریدنا ہے، ورنہ وہاں تو جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کئی ایسی چیزیں بھی خریدنی شروع کر دیں گے جن کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو کارڈ کے ذریعے سے خریدتے ہیں، وہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اس پیسے سے جو ان کا نہیں ہوتا، بعد میں بس جاتے ہیں. تو کیسی خوبصورت تعلیم دی. فرمایا کہ ما عالم ان اقتصدا، جو اقتصاد کو اختیار کرتا ہے، میانہ روی اور اعتدال کو خرچ میں اختیار کرتا ہے، وہ کبھی تندرست نہیں ہوگا. لباس میں اعتدال، فرمایا خضو زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو ذرا باوقار لباس پہن کر آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا کہ جمعے کے لیے ایک الگ لباس بنا کر رکھو جو تم نے جمعے کے دن پہننا ہے تاکہ صاف ستھرے. چال میں اعتدال، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال رکھ، نہ تو اکڑ کر چلنا ہے اور نہ اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے بالکل مریل چال سے چلنا ہے. مریل چال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا نیک ہے. آپ نے درہ مارا اس کی پشت پر اور فرمایا سیدھے ہو کے چلو. فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا، اپنے آپ کو بڑا مزکی ظاہر مت کرو، اللہ جانتا ہے کون ہے متقی. آواز تک میں اعتدال، لا تجہر یدک مغلولتن الى عنقک ولا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، نہ تو آواز نماز کے اندر اتنی بلند ہو کہ چلانے کی کیفیت ہو اور نہ بالکل ہی چپ ہو جائیں. وقت اگر بین ذالک سبیلا، تہجد میں جب قرآن پڑھ رہے ہو تو ذرا ایسی آواز میں پڑھو تاکہ تمہیں سنائی دے رہے. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. دیکھیے اعتدال ہے. اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ لا تعتدو، حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالی حد اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگلی آیت جو ہے اس میں بھی لائے نہیں ہے، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس مسجد میں تم سے لڑائی شروع نہ کر دیں. ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. آیت کے اس حصے میں جو بات میں آپ کو سمجھانا عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ دیجئے. آیت کے اس حصے میں مسجد حرام کا احترام اور حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف انتہائی قابل احترام جگہ ہے. اللہ تعالی نے چار شعائر کو اعظم شعائر اللہ قرار دیا ہے. شعائر اسلام، چار چیزوں، چار شعائر اللہ، چار شعائر اسلام قرار دیے گئے ہیں. نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک اسلام کا شعار ہے. نمبر دو، قرآن کریم شعائر اسلام میں سے اہم ترین شعار ہے. نمبر تین، نماز شعائر اسلام میں سے اہم ترین شعار ہے. اور نمبر چار، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اسلام کے شعائر میں سے ایک بنیادی شعار ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اذان اور اقامت اور نماز اور قربانی کو شعائر اللہ میں شامل فرمایا ہے. شعائر، ذرا سمجھیے، شعائر شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ کے معنی میں علامت کا اور شناخت کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ جو قومی پرچم ہے، کسی بھی ملک کا قومی پرچم، یہ اس ملک کا یا قوم کا شعار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ملک دوسرے ملکوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے
اور وہ اس ملک کی پہچان ہوتا ہے. علامتی کوڈ جو جنگ کے موقع پر حلیف اور حریف کے درمیان امتیاز کرے اس کو شعار کہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، شعائر اللہ سے مراد وہ امور ہیں جن سے برملا دین کا اظہار ہوتا ہے، جو دین کی پہچان ہے. دین کی پہچان، اور سچی بات یہ ہے کہ اس دین کی سب سے بڑی پہچان سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں شعائر اللہ کے احترام اور تعظیم کی خاص طور پر تلقین فرمائی ہے. فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کی یہ تعظیم دلوں کی پاکیزگی کی باتوں میں سے ہے، دلوں کی پاکیزگی کی نشانی. حج کی جو عبادت ہے اس کے لیے مقرر کیے گئے جو مقامات ہیں ان کو اللہ تعالی نے شعائر اللہ کہا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جو آدمی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے وہ، اور عزت اور حرمت کا مقام دیا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر ہے. خصوصاً مسجد حرام کے بارے میں فرمایا، بیت اللہ شریف میں جا رہے ہیں اور وہاں مسلسل مووی بنا رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کر اپنے موبائل پر گیمیں کھیل رہے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مسجد حرام کے بارے میں خصوصاً فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 25، والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، اور مسجد حرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، کسی کو کوئی پریفرنس نہیں، ترجیح نہیں کہ اگلی صفوں میں عرب کھڑے ہوں گے، پچھلی صفوں میں عجم کھڑے ہوں گے. اور اگلا جملہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِّقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، باقی گناہ تو کریں تو اس پر سزا ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی اس مسجد حرام میں حرم کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے حرم کے اندر، نزقہ من عذاب علیم، تو اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. دردناک عذاب، ارادہ، پختہ ارادہ کر لیا ہے یا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ سے قانون اللہ نے بیان فرمایا. صحابہ فرمایا کرتے تھے جیسے حدود حرم میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو کتنا ثواب، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایسے ہی گناہوں کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں یہاں زیادہ ہو. خدا را ذرا غور فرمائیے کہ مسجد حرام کی چھت پر یا مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے، موبائل کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ سورہ مائدہ میں حکمن فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو. کیا کرو؟ کیا کہا ہے؟ بے حرمتی، بے حرمتی نہ کرو. وللشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی بے حرمتی نہ کرو. وللہدی وللقلائد، قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ شریف یعنی حرمت والے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے. تو آپ تو وہاں آنے والے، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے کے لیے آنے والے، دنیا سے جہاں بھی آئے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کی غیبت کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، حجاج کا، معتمرین کا. ہمارے حج میں جانے والے، حج پر جانے والے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے حاضری دینے والے ان ہدایات کو پیش نظر رکھیں، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب لے کر آئیں گے. استغفراللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب حجت اللہ البالغہ میں شاعر اللہ کے بارے میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں، اعلم ان مبنى الشرائع على تعظیم شاعر اللہ، جان لو کہ شریعت کی بنیاد شاعر اللہ کی تعظیم میں ہے. شاعر اللہ کی تعظیم ہے شریعت کی بنیاد، تمل کے شرائع تمام شریعتوں کی بنیاد شاعر اللہ کی تعظیم ہے. والتقرب بها الیہ، اور ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. جب تم خانہ کعبہ میں جاؤ گے، ملتزم سے چمٹو گے، اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو. جب قرآن کریم کو، اللہ اکبر، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن میں نے بزرگوں سے سنا اور خود بھی اس کو محسوس کیا کہ جو شخص تہجد کے وقت قرآن کریم کا نسخہ کھول کر اس کے اندر سے الفاظ قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، اس کو جو قرب ربانی نصیب ہوتا ہے شاید کسی اور عمل سے نصیب نہ ہو. سب سے بہترین عمل اللہ کی قربت، یہ قرآن ہے جو قربت کا ذریعہ بن رہا ہے. وَمُعَظَّمُ شَعَائِرِ اللَّهِ أَرْبَعٌ، اور فرمایا کہ دیکھو ان کی شاعر اللہ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور ان میں کوتاہی اللہ کے ساتھ کوتاہی ہے، اور شاعر اللہ بنیادی طور پر چار ہیں، القرآن والکعبہ والنبی والصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ اور قرآن کریم اور نماز اور خانہ کعبہ. اور شاعر دین کی اہمیت کو دل میں جگہ دیجئے خدا را، ان کی توہین، یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے، ان کی توہین کفر کو لازم کر دیتی. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، سورہ توبہ میں ہے. یہ جو منافقین ہیں، یہ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کی بات سن لیتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے، تو کہتے ہیں انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، ہم تو یہ بات ہنسی مذاق میں اور دل لگی کر رہے تھے. اور آگے اللہ کا جلال دیکھیے، قل اب اللہ و آیاتی ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم نے اس سے پہلے ایمان کا اظہار کیا بھی تھا زبانی تم اب کفر کے مرتکب ہو چکے, کفر کا ارتکاب کر چکے ہو. شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرنا اس کو اللہ کفر قرار دے رہے. میرے بزرگوں اور دوستو, شریعت کے جو احکام قطعی دلائل سے ثابت ہوں اور ان کے ثبوت پر اجماع امت ہو اور اتفاق ہو, وہ سب کے سب شعائر دین ہیں, جن سے دین کی اور شریعت کی شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے. ان کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ان کو کبھی مزاح کا اور لطیفہ گوئی کا موضوع نہ بنائیں, کیونکہ ایسا کرنے سے کفر کا خطرہ ہے. مسنون داڑھی اگر کوئی نہیں رکھ رہا, خواتین میں شرعی کا پردہ نہیں ہے, یہاں تک کہ مسواک تک کے بارے میں اگر ہم شریعت کے تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اندر سے گلٹی فیل کر رہے ہیں, نادم بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ چونکہ سرکار نے فرمایا کہ کل امتی معافن, میرے سب امتیوں کو اللہ معاف فرمائیں گے, الا المجاہرون, مگر جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان پر, ان کو نشر کرتے ہیں, پھر ان کے لیے کوئی معافی نہیں. لیکن سن لیجئے, ایک ہے اعمال بجانا لانا گناہ سمجھتے ہوئے, اس میں تو یقیناً بچاؤ ہے, لیکن جو ان اعمال کا مذاق اڑا رہا ہے وہ تو کفر کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ زور سے کہہ دیں. لہذا شریعت میں قابل احترام جس قدر مقامات ہیں, اشیاء ہیں یا افراد ہیں, ان کا احترام کیجیے, ان کا احترام کیجیے. کچھ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے بدتمیزی بڑھ رہی ہے اور اسے آزادی رائے کا نام دیا گیا ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, پرسنل ان کی لائف کو لوگوں میں پھیلانا, سوشل میڈیا پر غلط انداز سے دوسروں کی تضحیک کرنا, ہمیں اس سے باز آنا چاہیے. خدا را اس سے باز آئیے, اس لیے کہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. یہ اعمال کے لیے آگ ہے, یہ کفر تک پہنچانے والی باتیں. شاعر اللہ حج کے موقع پر بہت سارے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا. دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہیں لڑنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض, یہ ایسا شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں تب سے محترم بنایا. فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم رہے گا. فمن فرض فیہن الحج, حج کے دنوں میں جو یہاں جس نے احرام حج کا باندھ لیا ہے, فلا رفسا, وہ اپنی خاتون سے جنسی تعلق کے بارے میں گفتگو تک نہ کرے. دیگر عورتوں کا اگر اجتماع ہے تو حالت احرام میں اس موضوع پر بات چیت نہ کرے. ولا فسوقا, اور حرم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی کام کرنا حرام ہے. اللہ اکبر, حرم کا اپنا احترام ہے, حرم کا اپنا احترام ہے. ولا جدال فی الحج, اور حرم کے احترام میں خاص طور پر ایسے کاموں سے روکا جا رہا ہے کہ حج کے دوران اپنے ساتھیوں سے بلکہ کسی اور حج کرنے کے لیے آنے والے سے جھگڑا نہیں کرنا ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, جو شخص حج سے واپس اس طرح سے آتا ہے کہ دوران حج اس نے عورتوں سے کوئی جنسی گفتگو نہیں کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. قرآن کریم کا ادب سکھایا, سبحان اللہ سبحان اللہ, فرمایا کلا انہا تذکرہ, یقین کرو یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اس قرآن کی بات کو قبول کر کے اس پہ عمل کرے. فی صحف مکرمہ, یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس. قرآن کے اوراق مقدس ہیں, مرفوع اونچے رتبے والے ہیں, مطہرہ پاکیزہ ہیں. بِعَيْدِ سَفَرَا, اور ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. کِرَامٍ بَرَرَا, جو بڑی عزت والے ہیں اور نیک ہیں یعنی فرشتے. لَا يَمُسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بے وضو حالت میں چھونا نہیں ہے. موبائل میں جن کے قرآن کریم ہے وہ تو اس کو چھو سکتے ہیں, چونکہ اس میں حقیقتاً وہ جو نقوش ہیں. لیکن جو مصحف ہے دو جلدوں میں, دو گتوں کے درمیان قرآن کریم جو یہاں رکھے ہوئے ہیں یا گھروں میں ہیں, ان کو باوضو حالت میں چھوا جائے. بغیر وضو کے زبانی آپ تلاوت کر سکتے ہیں, سورہ یاسین پڑھیں, جو صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہیں, بلکہ لیٹنے سے پہلے آخری تین قل جو ہے وہ بستر پر بے شک لیٹ کے پڑھیں. لیکن اگر تلاوت کرنی ہے قرآن کریم کے نسخے کو سامنے رکھ کر, تو پھر باوضو ہو کر خوشبو لگا کر رخ قبلے کی طرف کر کے تلاوت کریں گے تو یہ شاعر اللہ میں سے اس شعار کا احترام ہو. شاعر اللہ کا احترام ہم پر لازم ہے, فرض ہے, اللہ نے حکمن فرمایا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.